बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्त व ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कूड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم میں 765 kHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام ایرانی مشاہیر سنیں گے، پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ اسلام کی معرفت سماعت فرمائیں گے، پھر خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ آج کی دنیا کی مشکلات کی راہ حل تک پہنچنے کے لیے صاحبان علم و دانش اور محققین کا تعاون ضروری، صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ حملوں میں دسیوں فلسطینی شہری شہید اور زخمی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے ایرانی مندوب کا خطاب، سب کے لیے مساوی میری ٹائم سیکورٹی پر زور۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اسکول بس کے راستے میں بم کا دھماکہ، 4 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، 38 زخمی۔ اور ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں نکسلی چھاپہ ماروں کے خلاف سیکورٹی دستوں کا آپریشن، 2 درجن سے زیادہ نکسلی ہلاک۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ملک کے 20 ممتاز سائنسدانوں اور دانشوروں کو علامہ طباطبائی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ منگل کی رات علامہ طباطبائی ایوارڈ کی تقریب میں صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ملک کے 20 ممتاز سائنسدانوں اور دانشوروں کو ایران کے اس معتبر قومی ایوارڈ سے نوازا۔ علامہ طباطبائی ایوارڈ کی اس تقریب میں صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے علاوہ ایران کی نیشنل ایلیٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین حسین افشین، دیگر اعلی رتبہ حکام اور ممتاز دانشوروں نے شرکت کی۔ علامہ طباطبائی ایوارڈ ایران کا اعلی ترین علمی اور سائنسی ایوارڈ ہے، جو ممتاز طبی، سائنسی، تحقیقاتی، تعلیمی اور فکری خدمات پر دیا جاتا ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے علامہ طباطبائی ایوارڈ کی قومی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج کی دنیا میں سبھی مشکلات کی راہ حل موجود ہے، لیکن اس راہ حل تک پہنچنے کے لیے صاحبان علم و دانش، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین اور محققین کا تعاون ضروری ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور صبح سے اب تک درجنوں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق جبالیہ میں غاصب صہیونی حکومت کی تازہ بمباری میں ایک ہی کنبے کے 12 افراد شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے آج کے حملوں میں ایک اور خاندان کے سبھی افراد کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک جبالیہ میں اسرائیلی بمباری میں منہدم ہونے والی عمارتوں سے شہداء کی لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری تھا۔ خان یونس شہر میں بھی صہیونی بمباری میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی شہادت کی خبر ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیارے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس پر 20 بار بمباری کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام کو بھکمری سے بچانے کے لیے روزانہ 600 ٹرک امداد کی ضرورت ہے۔ غزہ میں انروا کی پبلک انفارمیشن آفیسر ایناس ہمدان نے کہا کہ غزہ میں عوام کو اس وقت انسان دوستانہ امداد کی سخت ضرورت ہے، لیکن اسرائیلی حکومت نے امداد پہنچنے کے سارے راستے بدستور بند کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے باہر موجود امدادی ٹرکوں کا سامان اور دوائیں خراب ہو رہی ہیں۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کی انفارمیشن آفیسر نے کہا کہ غزہ میں بھکمری 5ویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور لوگ، بالخصوص بچے، بھوک کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ انروا کے مشیر عدنان ابو حسنا نے بھی لاکھوں معصوم بچوں کو بھوک میں مبتلا کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس وقت غزہ میں بھکمری سے 10 لاکھ سے زیادہ معصوم بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس کا سمندری، زمینی اور فضائی محاصرہ بھی سخت تر کر رکھا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں بھی نہیں پہنچنے دے رہی ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ کے مطابق اس وقت غزہ میں کینسر اور نادر بیماریوں میں مبتلا بہت سے لوگ دواؤں کے فقدان کی وجہ سے موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اسپتالوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے بڑی تعداد میں حاملہ خواتین اور قبل از وقت پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق غزہ میں 10,000 سے زیادہ ایسے مریض ہیں جنہیں فوری طور پر غزہ سے باہر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارے صحت اور یونیسیف کے مطابق غزہ میں اب تک درجنوں بچے بھوک سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کی سرحدوں پر موجود بڑی تعداد میں غذائی اشیاء خراب ہو رہی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں بند رکھنے کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ ایئر فرانس، لفتھانزا، برٹش ایئر ویز اور دیگر متعدد مغربی فضائی کمپنیوں نے بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملوں کی وجہ سے اپنی پروازوں کی معطلی کی مدت میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ ایئر فرانس اور ٹرانسیویا ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ بین گورین ایئرپورٹ کے لیے ساری پروازیں 24 مئی تک بدستور معطل رہیں گی۔ جرمن ایئر لائنز لفتھانزا نے بھی اعلان کیا ہے کہ بین گورین ایئرپورٹ کے لیے اس کی پروازیں 8 جون تک معطل رہیں گی۔ برٹش ایئر ویز نے بھی 14 جون تک تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ یمن نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں تل ابیب، بالخصوص بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے وسیع تر کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے بین الاقوامی آبی حدود میں بغیر کسی رکاوٹ کے جہاز رانی کی آزادی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے سمندری سیکورٹی کی سلامتی کے موضوع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سمندری سیکورٹی سب کے لیے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں سیکورٹی کے مسئلے کا جائزہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق لینے کی ضرورت ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملک اپنے لحاظ سے اور خاص اہداف تک اس کا تعین کرے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ جہاز رانی کی آزادی میری ٹائم سیکورٹی اور بین الاقوامی قوانین کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ایسی سرگرمیوں میں مشارکت کو مسترد کیا ہے جو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہوں۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران پر یمن کو اسلحہ دینے اور یمن پر عائد اقوام متحدہ کی اسلحے کی پابندی کی خلاف ورزی کا الزام بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی آبی حدود پر کسی کے بھی تسلط کو آزاد جہاز رانی اور میری ٹائم سیکورٹی کے اصولوں کے منافی سمجھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ بین الاقوامی آبی حدود پر کسی کا بھی تسلط نہیں ہونا چاہیے تاکہ آزاد جہاز رانی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بحر احمر میں بین الاقوامی جہاز رانی کو لاحق تمام خطرات کی جڑ بعض طاقتوں کے خود سرانہ اقدامات، سمندری حدود میں مسلح افواج کی جارحانہ موجودگی اور جہاز رانی کی حفاظت کے بہانے میری ٹائم سیکورٹی کو سیاسی محرکات کا تابع بنانے کا نتیجہ ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک اسکول بس پر دہشت گردانہ حملے میں 4 بچوں اور 2 سیکورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ بلوچستان کے علاقے خزدار میں ایک اسکول بس کے راستے میں بم کا دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے میں 4 بچے جاں بحق اور 38 زخمی ہو گئے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں 2 سیکورٹی اہلکاروں کے بھی مارے جانے کی خبر ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک اس دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی تھی، لیکن پاکستان کے صوبے بلوچستان میں زیادہ تر دہشت گردانہ حملوں میں علیحدگی پسند بلوچستان تنظیم، بالخصوص بلوچ لیبریشن آرمی کو ملوث بتایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں سیکورٹی فورسز اور نکسلائٹ چھاپہ ماروں کے درمیان تصادم میں 26 نکسلائٹ چھاپہ مار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست چھتیس گڑھ کے نارائن پور ضلع میں سیکورٹی فورسز نے نکسلائٹ چھاپہ ماروں کے خلاف بڑا آپریشن کیا، جس میں 26 نکسلائٹ چھاپہ مار ہلاک ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں ہندوستانی سیکورٹی فورس کا ایک اہلکار بھی مارا گیا ہے۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ علاقے میں نکسلائٹ چھاپہ ماروں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر یہ آپریشن شروع کیا گیا۔ آپریشن میں ریاست کے مختلف اضلاع کی سیکورٹی ٹیم کے جوانوں اور افسران نے حصہ لیا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کا آپریشن بدستور جاری ہے اور بہت سے نکسلائٹ چھاپہ مار سیکورٹی فورس کے گھیرے میں ہیں۔ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی نے اپنے تجربات دیگر ملکوں کی قومی امدادی سوسائٹیوں کو منتقل کرنے کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ اور بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے ریجنل ڈائریکٹر نے منگل کی شام باہمی ملاقات میں باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے چیئرمین پیر حسین کولیوند نے اس ملاقات میں قدرتی آفات اور جنگی حالات میں امداد رسانی کے حوالے سے اپنے تجربات دیگر ملکوں کی قومی امدادی سوسائٹیوں کے ساتھ شیئر کرنے کی آمادگی کا اعلان کیا۔ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ پیر حسین کولی وند نے تجویز پیش کی کہ امدادی کارروائیوں کے دوران جان دینے والے بین الاقوامی امدادی کارکنوں کی یاد میں انٹرنیشنل ریڈ کراس کی جانب سے ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس سیمینار کی میزبانی اور اپنے تجربات دنیا کے دیگر قومی امدادی اداروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آمادگی کا اعلان کرتا ہے۔ ایران اور ترکمانستان کے درمیان ریلوے لائن کے ذریعے سامان کی ٹرانزٹ کی گنجائش بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ریلوے کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے ٹرین کے ذریعے سامان کی منتقلی اور ٹرانزٹ کی گنجائش بڑھا کر سالانہ 40 لاکھ ٹن تک پہنچانے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ ایران اور ترکمانستان کے 18ویں مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور ترکمانستان کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا 18ویں اجلاس 17 سے 20 مئی تک تہران میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایران اور ترکمانستان کے درمیان تجارت کی سطح 2028 تک 3 ارب ڈالر کی سطح تک لے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز تدوین گاہ جناب حسین تقوی صاحب کو۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں، سلام عرض کرتے ہیں اور چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی تقوی صاحب، ایران اور روس کے درمیان قریبی دوستانہ تعلقات ہیں، تہران اور ماسکو اپنے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے کیا منصوبہ رکھتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
بہت شکریہ۔ ایران اور روس کے درمیان تجارتی اقتصادی تعلقات کا ایک دور ہے، ایک تاریخ ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان اس شعبے میں مختلف کارہائے نمایاں انجام پاتے رہیں گے۔ اور میں یہاں پر ذکر کروں ایران کے شہید صدر سید ابراہیم رئیسی نے بڑا فعال اور سرگرم کردار ادا کیا ایران کے پڑوسی ملکوں اور خاص طور پر جو علاقائی طاقتور ممالک ہیں ان کے ساتھ روابط کی برقراری کے اندر ایک ایسا سنگ میر انہوں نے عبور کیا جس میں جو علاقائی تعاون کی تنظیمیں ہیں اس میں اسلامی جمہوریہ ایران نے بھرپور اپنا حصہ ڈالا، جیسے بریکس کی سربراہی، بریکس کے رکن ممالک سے تعلقات، اسی طریقے سے شنگائی تعاون تنظیم، اور ان دونوں کے اندر روس بڑا فعال کردار ادا کرتا رہا ہے۔ لہذا اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات مختلف شعبوں میں جو ہے وہ انجام پا رہے ہیں، جس میں صنعت ہے، تجارت ہے، اسی طریقے سے معدنیات کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، کہ جس میں ایران اور روس کے درمیان جو ہے وہ قریبی روابط جو ہے وہ برقرار رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہے ایران کا ایک مثلا تجارتی وفد جو ہے صمد حسین زادے، جو ایران کی تجارتی جو تنظیمیں ہیں ان کے سربراہ ہیں، اسٹاک ایکسچینج اور اسی طریقے سے جو اسٹاک مارکیٹ ہے، اس سے ان کا جو ہے وہ خاص تعلق ہے، اور ان کی سربراہی میں وفد کیا، اور اس وفد نے پیر 29 اردی بہشت 9 مئی کو جو ہے وہ روس کی صنعت و تجارت کے جو شعبے کے سربراہ ہیں سرگئی کاترین، ان کے ساتھ جو ہے ملاقات کی، اور تہران اور ماسکو کے درمیان جو ہے وہ تجارت کا جو حجم ہے اس کو بڑھانے پر جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو تجاویز دی گئی ہیں کہ 10 ارب ڈالر سے اس کی جو ہے وہ مقدار جو ہے وہ بڑھانے پر گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے جو ماسکو میں سفیر ہیں کاظم جلالی، ایک فعال ڈپلومیٹ ہیں، اور ان کی سرگرمیاں اور کاوشیں جو ہیں وہ اس پورے عرصے کے درمیان قابل ستائش رہی ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی اس میدان میں کہ تجارت کے شعبے کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایسی چیئرس جو ہے وہ دونوں سفارت خانوں میں، تہران میں روس کے اور ماسکو میں ایران کا جو سفارت خانہ ہے اس میں مثلا لگائی ہیں، کہ جس کے اندر باہمی گفت و شنید کے ذریعے سے وہ راہیں تلاش کی جائیں جس سے تجارت جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان فروغ پائے۔ بہرحال جناب کاظم جلالی ایک شناختہ شدہ ایران کی برجستہ شخصیات میں سے ہے، اور انہوں نے جو ہے اس حوالے سے بڑا سرگرم کردار ادا کیا ہے۔ میں یہاں پر اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ اس وقت ملکوں کے جو روابط و تعلقات ہیں اس کی اساس و بنیاد جو ہے وہ تجارتی ہجوم، اور اسی طریقے سے جو تعلقات ہیں وہ ملکوں کے اپنے جو مفادات ہیں ان کے گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں۔ لہٰذا اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ اس بات پر تاکید کی ہے کہ جو اس کا ایک ترقی و پیش رفت کا گراف ہے وہ مثلا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ایران نے اپنی ترقی و پیش رفت کے اندر اپنے ہمسایہ ملکوں کو بھی شریک قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ترقی و یہ پیش رفت جو ہے اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہمسایہ ملک بھی جو ہے وہ حاصل۔ اس طرح دیکھیں آپ بجلی کا شعبہ ہے، اس میں ایران جو ہے اس وقت عراق کو جو ایک ہمسایہ پڑوسی ملک ہے ایران کا جو ہے وہ بجلی فراہم کرتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان کو بجلی فراہم کرتا ہے، گیس کی پاکستان کو جو ہے وہ پیشکش ہے، اور دونوں طرف جو ہے وہ گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے ایران نے اپنے حصے کا کام کر کے اپنے کام کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اب یہ پاکستان ہے کہ جو اپنے ملک کے اندر گیس پائپ لائن کی جو ترسیل ہے اس کے نظام کو کس طریقے سے بہتر بناتا ہے یہ قابل غور ہے۔ اس میں دوبارہ بار بار ذکر کر رہا ہوں اور شاید کرنا بھی چاہیے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ ایام جو ہیں ایران کے شہید صدر سید ابراہیم رئیسی کی ایک ہیلی کاپٹر سانحے میں شہادت کے ایام ہیں، اور ایران بھر میں اس حوالے سے ان کے کارنامہ نمایاں پر بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی نے بھی گزشتہ روز جو شہدا کے اہل خانہ سے گفتگو کی ملاقات کے لیے جو رہبر انقلاب اسلامی سے گئے تھے اس میں بھی آپ نے اس نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ شہید ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ اس انقلاب کا ایک روشن چہرہ تھے، اور جتنے بھی اس کے اندر شہدا ہیں ان سب کی شخصیت پر جو ہے رہبر انقلاب اسلامی نے روشنی ڈالی، اور ذکر کرتے ہوئے جب اس طرف آئے کہ آل ہاشم جو تبریز کے امام جمعہ تھے کہتے ہیں جب انقلاب آیا تو ان کی عمر جو تھی وہ 16-17 برس کی تھی، اسی طریقے سے حسین امیر عبداللہ یان کا انہوں نے ذکر کیا تو وہ بھی نوخیز نوجوان تھے جب انقلاب اسلامی ایران جو ہے وقوع پذیر ہوا، اور اسی طریقے سے انہوں نے تمام شہدا کے جو اس ہیلی کاپٹر سانحے میں شہید ہوئے تھے ان کی عمر کے ساتھ انقلاب کے ساتھ ان کی محبت اور ان کے تعلق کا ایک موازنہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ فرزندان انقلاب تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ خدمت کی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی وہ قابل ستائش ہے، اور انہی میں سے ایک جناب ابراہیم رئیسی شہید تھے کہ جن کی زندگی مسلسل ایک جدوجہد کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور آپ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ تعلقات کے شعبے میں ہوں یا تجارت کے شعبے میں ہوں، ترقی و پیش رفت کے شعبے میں ہوں یا ایران کو ایک آبادگار، ایک زرخیز ملک بنانے کے عنوان سے ہو، چاہے وہ زرخیزی جو ہے وہ صنعت و تجارت کے میدان میں ہو، چاہے وہ زرخیزی جو ہے وہ زراعت اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پیداوار کے شعبے میں ہو. ہم نے دیکھا کہ سید ابراہیم رئیسی نے ہر میدان کے اندر جو ہے وہ ان زحمت کش عوام کے لیے اپنی خدمات کو مہیا کیا جو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں مختلف میدانوں میں. بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ قزاقستان ہو، آذربائیجان ہو، اسی طریقے سے جو عراق ہو یا ہندوستان ہو، سب کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلقات جو ہے وہ اعلیٰ ترین سفارتی سطح کے جو ہے وہ برقرار ہیں، اور یہی چیز اسلامی جمہوریہ ایران کو علاقے میں ایک ممتاز مقام کا حامل ملک بناتی ہے. ایک ایسا ملک جو ذمہ دار ملک ہے، ایک ایسا ملک جو تمام بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اپنے اصولوں پر جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اور کسی قسم کا کہ ڈکٹیٹ سے یہ ملک جو ہے نا وہ نہیں چلتا، بلکہ یہ ملک جو ہے وہ اپنی پاور، عوامی طاقت سے جو ہے وہ چلتا ہے، عوامی پاور سے جو ہے اس کے اندر طاقت ہے. اور گزشتہ روز رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اسی نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ ایران کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ یورینیم کی افزودگی کا عمل ہو، چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہو، چاہے اور ترقی و پیش رفت کے جتنے بھی وسائل اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس موجود ہیں، یہ مرہون منت ہیں ان نوجوانوں کے اور ان سائنسدانوں کے کہ جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے. لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. لہٰذا مذاکرات کا عمل انجام رہے گا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، رہبر انقلاب اسلامی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ امیدیں کم ہیں، لیکن ہم اپنی بات پر قائم ہیں، اور بالواسطہ مذاکرات کے لیے ہمارے جو حکام ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنی جو اس کی ریڈ لائن ہے ان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. لہذا جب ہم ترقی و پیش رفت کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو اسی کے اندر ہم نے دیکھتے ہیں کہ ایران اور روس کے تعلقات جو ہیں وہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر مختلف شعبوں کے اندر جو ہے وہ ترقی پاتے رہیں گے، چونکہ روس بھی دنیا میں گیس پیدا کرنے والا جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ تیل کی جو اس کی صنعت ہے وہ بھی بہت وسیع ہے. تو اس شعبے میں اسلامی جمہوریہ ایران بھی اپنی پوری توانائی اور پورے تجربے کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجیوں کے تبادلے اور اسی طریقے سے سرمایہ کاری تجارت میں اپنے کام کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے. ایک خاص چیز جو میں آخر میں اپنے سامعین کی گزار کرنا چاہوں گا وہ زراعت کا شعبہ ہے. زراعت کے شعبے میں بھی ایران نے جو ترقی و پیش رفت کی ہے اور جو آبیاری کا نظام وضع کیا ہے مختلف زراعت کے شعبے کے اندر، وہ بھی ایران چاہتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے جو ہمسایہ ملک ہیں وہ استفادہ کریں، چونکہ پانی کا جو بحران ہے وہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر اور زیادہ شدید سے شدید تر جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لہٰذا اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے مقامی ذرائع کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کی جو ہے وہ بچت کے لیے، پانی کو کم استعمال میں لا کر اچھی زراعت کے جو مواقع ہیں ان کو خاص طور پر اسلامی جمہوریہ ایران نے جو ہے ترقی کی راہیں جو ہیں وہ پیش کی. انشاءاللہ یہ مختلف وفود جب ایک دوسرے کے ملکوں میں جائیں گے تو ایسی راہیں موجود ہیں کہ جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یونیورسٹیوں میں جو ہے اسی طریقے سے سیاحت ہے کا شعبہ ہے، اور علمی جو تبادل نظر ہے، تبادلہ خیال ہے، اس کی جو منتقلی ہے وہ بھی ایک شعبہ ہے کہ جو آج کل دنیا کے اندر ایک فعال ڈپلومیسی کے اندر اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب اس پرمغز کلام سے، سامعین کو آپ نے نوازا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جا ہو حشم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, عشرت بنا ہوں جب سے شیدا حضور کا, تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں, تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, تعریف اور توصیف کسی کمال پر کی جاتی ہے, اور ہر کمال کی بازگشت خالق کائنات کی طرف ہے کہ جس نے اس مخلوق کو خلق کرتے ہوئے اس میں کمال کی خواہش اور کمال پذیری کی نعمت عطا کی. لہذا تمام حمد و ثنا اسی عظیم ذات کے لیے مختص ہے, لیکن ہر نعمت پر حمد کرنا انسان کی قدرت سے خارج ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے صرف نعمت کے اعتراف کو اپنی حمد قرار دیا ہے. اقرار نعمت کے بعد شکر نعمت کا مرحلہ آتا ہے, لیکن اس کی نعمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان کا شکر تو بہت دور کی بات ہے, ان کا شمار کرنا بھی انسان کے لیے ناممکن ہے. اسی لیے اس نے شکر سے عاجزی کے اظہار کو ہی اپنا شکر قرار دے دیا. سید الساجدین فرزند رسول حضرت امام زین العابدین السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں, پاک و منزہ وہ ذات ہے جس نے اپنی نعمت کے اقرار کو حمد اور شکر سے عاجزی کے اقرار کو شکر قرار دیا ہے. انسان اگر اپنی اور دنیا کی خلقت پر غور کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انسان جیسی عظیم اور ظریف مخلوق جو خدا کی خلقت کا بہترین شاہکار ہے, اس کی انگلیوں کی پوروں سے لے کر دل و دماغ کی بناوٹ تک اس خالق کی عظمت اور تدبیر کی خبر دیتی ہے, اور جہان کے نظم و ضبط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کو بیکار اور ابس خلق نہیں کیا گیا. جتنا انسان غور و فکر کرے گا اتنا ہی اس حقیقت تک پہنچے گا, اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے عملی میدان میں قدم اٹھائے گا. غور و فکر کرو, اور جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس پر عمل کرو, کیونکہ خدا نے تم کو بیکار و ابس پیدا نہیں کیا ہے. خدا سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں, لیکن اس محبت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب قربانی کا وقت آئے اور انسان اپنی جان قربان کر دے. دوسرا اس وقت جب انسان تاریکی شب میں اپنا آرام قربان کر کے خدا کے حضور راز و نیاز کرتا ہے, اور اس کے عشق آنسو بہاتا ہے. خدا بھی انہی دو لوگوں کو پسند کرتا ہے. اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں دو قطروں سے بڑھ کر کوئی اور قطرہ محبوب نہیں ہے. راہ خدا میں گرنے والا خون کا قطرہ, اور رات کی تاریکی میں بندے کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ جو صرف خدا کے لیے گرے. انسان اس دنیا میں ایسے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جن کے ذریعے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے. جہاں مصاحبت اور دوستی انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، وہاں بہت سے مادی فوائد اور نقصانات کا دار و مدار بھی اسی دوستی پر ہوتا ہے۔ خبردار بد کردار کی صحبت میں نہ رہنا، کیونکہ وہ تم کو ایک لقمہ یا اس سے بھی کم پر بیچ دے گا۔ کم عقل اور بیوقوف لوگ نہ خود کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی نادانی غلطی پر مجبور کرتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست اگرچہ اچھا بھی ہو تو اس کی اچھائی بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ بیوقوف شخص کی صحبت سے بچو، کیونکہ وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گزشتہ ہفتے ایران اور ہندوستان کے درمیان مشترکہ کمیشن کا 20واں اجلاس 8 مئی کو ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے ہندوستانی ہم منصب کی صدارت میں نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ پریس کانفرنس کے آغاز میں ہندوستانی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے ایرانی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط ہوا ہے اور ایسے موضوعات بھی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی اکتوبر 2024 میں روس کے شہر کازان میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے 26 اپریل کو ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے تہران اور نئی دہلی کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ ہمارے قریبی تعاون اور گہری دوستی کی یاد دہانی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو مناسب طریقے سے اجاگر کریں گے۔ جے شنکر نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ فوجی کشیدگی کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس راخچی سے کہا کہ آپ ایک ایسے وقت میں ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں کہ جب ہم 22 اپریل کو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کا جواب دے رہے ہیں۔ اس حملے نے ہمیں 7 مئی کو سرحد پار دہشت گردی کے بنیادی انفراسٹرکچر پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ ہندوستانی حملے کو کامیاب اور مناسب قرار دیتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ ہم کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے، تاہم اگر ہمارے خلاف فوجی حملے کیے گئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے سید عباس راخچی کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک قریبی ساتھی اور پڑوسی کے طور پر یہ ضروری ہے کہ آپ صورتحال کو اچھی طرح سمجھیں۔ گزشتہ ہفتے پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سے فریقی مذاکرات کا پہلا دور کابل میں منعقد ہوا۔ کابل اجلاس میں اقتصادی اور سیکورٹی تعاون اور علاقائی استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندے خصوصی محمد صادق نے چینی نمائندے کے ہمراہ افغان وزیر تجارت سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حالیہ جنگی کشیدگی، سرحدی سلامتی، عوامی تحفظ اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فریقین نے خطے میں قیام امن، مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور یک طرفہ جارحیت سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ اس اجلاس میں تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر تعمیری بات چیت ہوئی، جبکہ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کی وزارت خارجہ نے جنگ بندی کے بارے میں کہا کہ پاکستان کی جوابی کارروائی ہندوستان کے فوجی اقدامات کے رد عمل میں اور دفاعی اصول کے تحت انجام پائی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے برہموس میزائل مارے جانے اور پاکستان کی فضائی حدود کو ڈرون طیارے کے ذریعے خلاف ورزی کے بعد بنیان المرسوس کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان نے اس کارروائی کو شہریوں کی حفاظت اور قانونی حق دفاع پر مبنی نیز محدود اور متوازن قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے کارروائی بھی دفاع میں کی، ہندوستان نے پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی تھی۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان کے حملوں میں ہمارے 35 افراد مارے گئے، جبکہ ہندوستان کے 80 ڈرون طیارے گرائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نور خان شورکوٹ سکھر ایئرپورٹ پر ہندوستان کے حملے ہوئے ہیں، پاکستان جوابی کارروائی اپنے دفاع میں کر رہا ہے۔ ادھر ہندوستان نے پاکستان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے حملے پاکستان میں بقول اس کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی اعلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بعد نئی دہلی نے ان کے بقول پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کا فیصلہ کیا۔ کشیدگی میں مسلسل اضافے کے بعد ہفتے کے روز دونوں ایٹمی طاقتوں نے جنگ بندی کے فیصلے کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ نئی دہلی اور اسلام آباد ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان سے پہلے بنیان المرسوس کے نام سے اسرائیل کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین شدید کشیدگی اور حملوں کے بعد پاکستان کی فوج نے 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب آپریشن بنیان مرسوس شروع کیا، جس میں ہندوستان کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اور پاکستان نے اسے بڑا کامیاب آپریشن قرار دیا۔ تاہم ہندوستان نے کہا کہ پاکستان کے آپریشن کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس سے تقریباً 11 سال قبل فلسطین کی جہاد اسلامی کی عسکری ونگ سرایا القدس نے قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے خلاف سن 2014 میں 51 روزہ جنگ کو آپریشن بنیان المرسوس کا نام دیا تھا۔ اس آپریشن کا نام قرآن مجید کے سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرسوس۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ہند پاک کشیدگی میں اقوام متحدہ کی ٹیم نے میزائل ٹکرانے کے مقام کا معائنہ کیا۔ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی ایک ٹیم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پہنچی، جہاں انہوں نے اس علاقے کا معائنہ کیا جہاں اسلام آباد کے مطابق ہندوستانی میزائل ٹکرایا ہے۔ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی ٹیم نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مظفرآباد پہنچ کر، جہاں پاکستان کے اعلان کے مطابق آج صبح ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا تھا، پاکستان کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان نے منگل کی رات حملوں میں نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور مرکز کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر بتایا گیا ہے کہ نئی دہلی میں اسکولی طلبہ کو فوجی ڈرل کے تحت حفاظتی اقدامات کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب اور کشمیر میں بدھ کے روز اسکول بند رہے۔ طالبان حکومت نے افغانستان بھر میں شطرنج کے کھیل پر مکمل پابندی عائد کر دی، جسے انہوں نے اسلامی شریعت کے تحت جوا قرار دیا ہے۔ افغان حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ شطرنج میں شرعی طور پر قابل اعتراض پہلو پائے جاتے ہیں جنہیں دور کیے جانے تک اس کھیل کو معطل رکھا جائے گا۔ افغان اسپورٹ ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان اتل مشوانی نے فرانسیسی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریعت کے مطابق شطرنج کو جوئے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہمارے اخلاقی ضابطۂ قانون کے تحت ممنوع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی قومی شطرنج فیڈریشن گزشتہ 2 سال سے غیر فعال ہے اور قیادت کے مسائل کا شکار ہے۔ کابل کے ایک مقامی کیفے کے مالک عزیز اللہ گلزادے، جو شطرنج مقابلوں کا انعقاد کیا کرتے تھے، انہوں نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کل نوجوانوں کے پاس مصروفیت کے مواقع کم ہیں، شطرنج ان کے لیے ذہنی تفریح کا ذریعہ تھا، اب یہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ طالبان کی واپسی کے بعد سے افغانستان میں خواتین پر تمام کھیلوں کی پابندی عائد کی جا چکی ہے اور مردوں کے کھیل بھی نشانے پر آ چکے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ نے ہندوستان کے تاجروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ہندوستان کے ایران، افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی مندوب آنند پرکاش سے ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ سیاسی اور تجارتی تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات امیر خان متقی نے ہندوستان افغان سفارتی اور تجارتی تعلقات میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا اور بھارتی سرمایہ کاروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ امیر خان متقی نے ہندوستان سے افغان تاجروں، طلبہ اور مریضوں کی ویزا سروس بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان میں اس وقت مختلف شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار مواقع موجود ہیں، جن سے بھارتی سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ افغان میڈیا کے مطابق ہندوستانی مندوب نے افغانستان سے تعلقات کو اہم قرار دیا اور افغانستان کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔